الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے ام حسبتم کیا تم یہ خیال کرتے ہو ان تدخل الجنۃ کیا تم جنت میں ڈال دیے جاؤ گے ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم اور تم پر وہ نہیں گزرے گی جو تم سے پہلوں پر تمہارے جیسوں پر گزری تھی. اس مبارک آیت میں اللہ تعالی اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر دین میں داخل ہو گے, دین کو اپناؤ گے, شریعت پر چلنے کی کوشش کرو گے تو پھر مشکلیں آئیں گی. تو یہ جو راستہ ہے یہ آسانیوں والا راستہ نہیں بلکہ مشکل والا راستہ ہے, قربانیوں والا راستہ ہے. مشکل تو نہیں کہیں گے مگر اس راستے میں قربانی دینی پڑتی ہے. تو جس نے بھی دین کو اپنایا کسی نہ کسی درجے میں قربانی دینی پڑے گی, کہیں اپنی نفسوں کہیں اپنے خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی, اور کہیں جو ہے وہ انسان کو جانی جسمانی قربانی دینی پڑے گی, کہیں مالی قربانی دینی پڑے گی. تو اس راستے کے اندر قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. مگر عجیب بات یہ ہے کہ قربانی دے کر انسان بہتر زندگی گزارتا ہے, زیادہ پیور زندگی, زیادہ پاکیزہ زندگی, زیادہ سکون والی زندگی گزارتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. تو فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو تم سے پہلے ایمان والوں پہ ہوا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس پر مصیبتیں اس طرح آتی ہیں جیسے اونچائی سے نیچائی کی طرف پانی جا رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں مصیبت آتی ہے, پرابلمز آتے ہیں, وہ ون بائی ون جو ہے وہ پرابلمز کو فیس کرتا ہے. مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, نیکوں اللہ والوں کو بھی آتی ہیں, بروں کو بھی آتی ہے. مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ مصیبت جو ہے وہ نیک لوگوں کو بے چین نہیں کرتی. بڑی مصیبت ہوگی مگر بے چینی تھوڑی ہوگی, اور عام بندہ ہوگا تو مصیبت چھوٹی ہی ہو کیوں نہ ہو اس کو بہت زیادہ بے چین کر دے گی, انگزائٹی میں ڈال دے گی, ڈپریس کر دے گی, اس کو دوائیوں پہ لے آئے گی. انسان کی یہ حالات جو ہیں اس کی جسمانی صحت پہ اثر کر جائیں گے. اور جو نیک بندہ ہوگا اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہوگا مصیبت اس کو بھی آتی ہے مگر اس کی مصیبت اس کو بے چین نہیں کرتی کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ رب العزت پہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے کیا یہ سمجھتے ہو, اور تمہارے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو تم سے پہلے ایمان والوں پہ ہوا تھا. مست ہم البأساء والضراء وزلزلوا, اور ان کو پہنچی تھی سختی، والذراء اور تکلیف، وزلزلوا اور ان کو جھنجھوڑا گیا تھا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، ایسا جھنجھوڑا گیا کہ اس وقت جو رسول اللہ کے تھے اور جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، ان تمام نے کہا کب آئے گی اللہ کی مدد، یعنی ایسے پکے ایمان والے تھے، اس کے باوجود بھی ایسی شدید تکلیف اور آزمائش اور پریشانی اور ایسی شدید قسم کی سختی کہ وہ بھی کہہ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو پتہ چلا کہ جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ایمان دیں گے، زیادہ اپنا قرب دیں گے، اس پر زیادہ تکلیفیں آئیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ بلائیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ انبیاء پر آئیں، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ ثم الامثل، پھر ان انبیاء سے مشابہت رکھنے والے جو تھے نا، ان کے جو قریب تھے ان پہ آئیں، ثم الامثل، پھر ان کے جیسے جو تھے ان پہ آئیں۔ تو پتہ چلا کہ جو اس راستے میں قدم رکھے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ مصیبتیں آئیں گی، ایسا وقت ضرور آئے گا کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوگی اور صبر کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، مگر یہ صبر جو ہے یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہے، دل کو سکون بھی دیتی ہے، اس کے درجات بھی بڑھا دیتی ہے اور آخرت میں اس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ صبر کرنے والا دنیا میں بھی بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے کہ اس کو دل کا ایسا سکون ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس زمانے کے بزرگ تھے جب مغل بادشاہوں کا دور تھا، تو انہوں نے کہا، اے مغل بادشاہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے تو اپنی فوجوں کو لے کر سب سے پہلے ہمارے دلوں پر ہی چڑھائی کرو، کہ یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کم پر اکتفا کرنے والے ہوتے ہیں، مصیبتوں میں خاموش اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون سے بھر دیتا ہے۔ تو بادشاہوں کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں کہ جی جو تمہارے پاس ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے، جو ہمیں اللہ نے دیا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو اپنی فوجوں کو لے کے ہم پہ چڑھائی کر دو گے۔ اسی لیے دانا کا قول یہ ہے کہ مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند نہیں خرید سکتا، اور مال سے انسان عینک تو خرید سکتا ہے، بینائی نہیں خرید سکتا، مال سے انسان نوکر تو رکھ سکتا ہے، خدمت گزار اولاد نہیں خرید سکتا۔ تو مال زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے بادشاہت نہیں آتی، بادشاہت تو اس کی ہے اس کے دل کو اللہ نے سکون سے بھر دیا ہو۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے بڑے زبردست وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، ان اللہ مع الصابرین، قرآن میں فیصلہ سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے۔ اس لیے یہ بے صبری جو ہوتی ہے نا، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو انسان اپنے پرابلمس کو ہر وقت ہر بندے کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اور ناشکری کر رہا ہوتا ہے اور ہر تھوڑی تکلیف یا اوپر بس ڈپریس ہو گیا، مایوس ہو گیا، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور ایک اگر یہ تکلیف آ گئی تو کیا بڑی بات ہو گئی، بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، صبر کرے، آنسو بہا دے اللہ کے سامنے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ جن کے آنسو نکل آئے صبر کی وجہ سے. تو لوگ آ جائیں گے کہ جی میں بھی رویا تھا, ایک آئے گا کہ جی میں بھی رویا تھا. یہ تمام لوگ جو ہیں, جتنے بھی ایسے لوگ جن پر ایسی مشکل آئی کہ اس مشکل کی وجہ سے آنسو اللہ کے سامنے بہائے اس نے, تو وہ فرشتہ کہے گا اچھا بھائی ابھی میزان عدل قائم بھی نہیں ہوا ہے, مگر تم میرے ساتھ چلو اور ان سب کو لے جا کے جنت میں چھوڑ آئے گا. اس لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ بے صبری ہوتی ہے نا, تھوڑا مال کی تنگی آ گئی اب ڈپریسڈ ہو کے بیٹھے ہوئے, تھوڑا کسی نے کچھ کہہ دیا اب ڈپریسڈ ہو کے بیٹھے ہوئے, تھوڑی سی کوئی پریشانی آ گئی ڈپریس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی سے موڈ ہی صحیح نہیں ہے, کسی کو ہر ایک کو شکایت کر رہے ہیں, ہر ایک سے لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کو پٹائی کر رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بے صبری اندر موجود ہے. اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے بندے کا, اللہ سے دوری ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانی آپ سب کو پتا, ان کا جو واقعہ ہے وہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صبر آزما قسم کی صورتحال میں ڈال دیا. بیمار ہو گئے, 14 بچے بچیاں تھے وہ فوت ہو گئے, مال سارا چلے گیا, علاقے والوں نے بھی باہر نکال دیا. پھر ایسی بیماری تھی کہ خود کچھ کام نہیں کرتے تھے, وقت کی انبیاء کی بیوی تھی وہ مزدوری کر کے لا کے روٹی کر کھلاتی تھی. کیسی مشکل والی زندگی, کیسی مشکل والی زندگی. پھر انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی, اولاد دے دی, مال دے دیا, پھر اسی طرح اللہ نے اپنی رحمت کر دی. جب پھر اس طرح رحمت ہو گئی تو کسی نے ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت بتائیں جب بیمار تھے تب اچھا لگتا تھا, یا اب جو اللہ نے صحت بھی دے دی ہے, مال بھی دے دیا, اولاد بھی پھر دے دی, پھر اسی طرح نبیوں والی زندگی گزر رہی ہے, تو یہ زندگی اچھی لگتی ہے یا وہ بیماری والی زندگی اچھی لگتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سچ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں جی سچ بتائیں. انہوں نے کہا سچ بتاؤں تو وہ بیماری والی زندگی اچھی لگتی ہے. بڑا حیران کہ حضرت اتنی تکلیف والی زندگی, ایسی بیماری کہ کروٹ خود نہیں بدل سکتے تھے, شہر سے باہر نکال دیے گئے, بچے فوت ہو گئے, مال ختم ہو گیا, آپ کو وہ اچھا لگتا تھا؟ فرمایا ہاں, اس بیماری کے دوران ہر روز صبح ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے, اے میرے پیارے ایوب تیرا کیا حال ہے, اسی اللہ کا پوچھنا ہوتا اور دل باغ باغ ہو جاتا. شام تک ایسا سکون دل میں رہتا, ایسی خوشی دل میں رہتی کہ بیان نہیں کر سکتا. اور شام کو اس صبر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں, میرے پیارے ایوب کیا حال ہے تیرا؟ فرماتے ہیں جب سے یہ صحت ملی ہے, اولاد واپس ملی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. تو اس لیے وہ زندگی بیماری والی اگر سچ پوچھو تو زیادہ اچھی لگتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پنجابی میں پڑھتے ہیں, بڑی زبردست شعر ہے, بڑا زبردست شعر. فرماتے ہیں سکھ دکھاں تو ڈیواں وار, دکھاں آن ملائم یار, کہ میں سکھوں کو دکھوں پر قربان کر دوں کہ میرے دکھوں نے مجھے اللہ سے ملا دیا. تو جس نے اللہ کی طرف قدم بڑھایا اس پر پریشانی آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید, کہ جس نے فساد کے وقت میری سنت کو پکڑ کے رکھا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کیوں؟ فساد کے وقت ہر بندہ کہے گا کہ کیا تو دیوانہ ہے, مجنون ہے, سنت پر عمل کر, اچھا. ہر بندہ کوسے گا, ہر بندہ برا کہے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا فساد آ جائے گا نا امت میں, تو پھر ایک سنت پر بھی عمل کرے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو جو اللہ کی طرف راستہ قدم بڑھائے گا تو تکلیفیں آئیں گی, اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. مگر اگر ہماری طبیعت ہی ایسی ہے کہ کسی کے کہے ہوئے دو بول ہی برداشت نہیں ہوتے, آپ کو صرف یہ گمان ہو گیا کہ یہ میرے بارے میں غلط گمان رکھتی ہے, تو ایسی بے صبری کریں گے, ناراضگی کریں گے, بدگمانی کریں گے, پھر اس کی غیبتیں کریں گے, تو کہاں صبر ہوگا بھائی ہم سے؟ جو اصل صبر کرنے والی چیزیں ہوں گی اس پہ کہاں صبر ہوگا؟ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے, بے صبری کا مظاہرہ کریں گے, لڑائیاں کریں گے, غیبت کریں گے, ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں سے جھگڑیں گے, شوہر سے جھگڑیں گے, رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں سے جھگڑیں گے, تو جب واقعی مصیبت اللہ بھیجے گا تو اس پہ کہاں صبر ہم سے ہوگا؟ تو ذہن بنا لے کہ اب میں نے صبر والی زندگی گزارنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری بلاؤں پہ صبر نہیں کرتا, جو یہ کہتا ہے کہ میں نے صبر نہیں کرنا, وہ میرے علاوہ کسی اور خدا کو ڈھونڈ لے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے. تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ٹھنڈے ہو جائیں, صبر کر لیں. مگر یہ صبر حاصل تب ہوگا, جو بے صبری ہے یہ اصل میں دل کی بیماری ہے. جیسے اور روحانی امراض ہیں نا, کسی کے اوپر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے, کسی کے اوپر مال کی چیزوں کی, دنیا کی چیزوں کا محبت کا غلبہ ہوتا ہے, کسی کے اوپر حسد کا غلبہ ہوتا ہے, یہ تمام روحانی بیماریاں, کسی کے اوپر عجب اور تکبر کا غلبہ ہوتا ہے, اسی طرح کسی کے اوپر بے صبری کا غلبہ ہوتا ہے, غصے کا غلبہ ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے. اور یہ روحانی بیماری نیک صحبت سے, نصیحت سے بھی دور ہوتی ہے, اور اصل میں یہ روحانی بیماری, یہ دل کی بیماری, یہ دل پہ ذکر کرنے سے دور ہوتی ہے, یہ اللہ اللہ کرنے سے دور ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ, ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے اور دل کی پالش جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. تو اس لیے اس دل پر اللہ کا ذکر کرنا یہ بڑا ضروری ہے. آج ماشاءاللہ کلاس میں خواتین خوب آتی ہیں اور ماشاءاللہ پابندی سے آتی ہے. جس طرح یہ پابندی ہو رہی ہے, اس طرح مراقبہ اور ذکر کی بھی پابندی بہت ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ہینڈ ان ہینڈ ہیں, ایک چیز آگے ہو جائے گی تو دوسری چیز اس کو فائدہ دے گی. علم کریں گے تو ذکر بھی ساتھ کریں گے تو علم زیادہ چمکے گا, اور ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ علم ہوگا تو یہ ذکر زیادہ چمکے گا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, تو اس لیے دونوں چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. تو جس نے نیکی اختیار کی اس کے اوپر مشکل وقت آئے گا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یسألونک ماذا ينفقون, اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں, یہ ہے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ. تو کون پوچھتا ہے کس سے کہ کیا چیز خرچ کریں؟ صحابہ کرام کا اصل یہ سوال تھا کہ اے اللہ کے نبی, ہم اپنا صدقہ جو ہے یہ کس پر خرچ کریں اور کیا اپنے صدقے میں سے خرچ کریں, یوں سوال تھا. تو ایک صحابی تھے, انہوں نے سوال کیا. صحابہ کرام جو تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے بہت ہی کم سوال کرتے تھے, بہت ہی ان کے دل میں روب ہوتا تھا, بڑا ہی مشکل سے جا کے کوئی سوال کرتے تھے. اکثر صحابہ تو یہ دعائیں کرتے تھے کہ جو ہمارے دل میں سوال ہے, باہر سے کوئی آدمی آ جائے جو اتنا اللہ کے نبی سے واقف اور ابھی قرابت داری نہیں ہوئی ہو جس کی, وہ باہر سے آ کے پوچھ لے وہی سوال جو ہمارے دل میں ہے تو ہمیں پوچھنا نہ پڑے. تو یہ اللہ کے نبی کے ادب کی وجہ سے تھا, مگر اس احتیاط کے ساتھ سوال کرتے تھے. کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے انتہائی محبت کی وجہ کی باوجود پوری زندگی میں جو تعداد سامنے آئی ہے وہ 13 مسائل میں سوال کیا. وہ فرماتے ہیں کہ 13 ایسے مسائل نے, پوری زندگی میں 13 مسائل میں سوال تو نہیں کیا ہوگا, سوال تو زیادہ, مگر فرما رہے ہیں کہ 13 ایسے سوال صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھے کہ جن کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتارا, کہ اتنے ریلیونٹ اور اتنے زبردست اور اتنے ضروری سوال تھے کہ ان کا جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے ذریعے سے نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس سوال کے جواب کا فتویٰ دیا. تو یہ انہی سوالوں میں سے ایک سوال ہے. ان 13 سوال جو قرآن پاک میں جن کا جواب موجود, 7 سوال اس سورہ بقرہ میں موجود ہیں جو آپ ابھی پڑھ رہی ہیں. اسی میں سے ایک سوال یہ ہے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا, یسألونک ماذا ینفقون, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, قل ما انفقتم من خیر, کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے خرچ کرو مال میں سے, اچھے مال میں سے, من خیر, فللوالدین, والدین کا حق ہے, والدین کے لیے خرچ کرو, والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے, والیتامیٰ یتیموں کے لیے, والمساکین اور محتاجوں کے لیے, وابن السبیل اور مسافروں کے لیے, وما تفعلوا من خیر, اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی, فإن اللہ بہ علیم, بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک آیت سے 3 بڑے امپورٹنٹ مسئلے اخذ کیے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اس مبارک آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ہم کیا خرچ کریں, تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جی اپنے مال میں سے جو اچھا خیر ہے وہ خرچ کریں, اور فرما دیا یہ نہیں کہ یہ خرچ کریں, بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ خرچ کرنا ہے تو والدین پہ خرچ کریں, پھر قریب رشتہ داروں پہ, یتیموں پہ, مسکینوں پہ اور مسافروں پہ. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات اس آیت کی یہ ہے کہ یہ آیت زکوٰۃ کے معاملے میں نہیں آئی ہے, یہ آیت صدقات کے معاملے میں آئی ہے, کہ انسان نے جب اپنی ضروریات پوری کر لی اور زکوٰۃ بھی ادا کر لی, اب اس سے ایکسٹرا مال جو بچا ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے, تو فرمایا کہ سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرنا ہے, والدین کا حق سب سے پہلے. تو قرآن نے والدین کو پہلا حق دے دیا. اب یہ جو والدین کی بات آئی ہے, اس سے پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ کی آیت نہیں ہے, کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صریح طور پہ منع فرما دیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ والدین کو نہیں دی جا سکتی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ صدقات والی آیت ہے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ صدقات والی آیت ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم والدین کو, قریبی رشتہ داروں کو کئی مرتبہ بطور ہدیہ دیتے ہیں, اگر اس میں بھی اللہ کے اس قرآنی آیت کا حکم بجا لانے کی نیت کر لیں گے تو ہم بھی اسی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح خرچ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اور تیسری جو بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ جو کچھ خرچ کیا جائے اس نفلی صدقات میں وہ اپنی ضروریات سے زیادہ ہو. چنانچہ یہ بھی پسند نہیں کیا گیا کہ اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کے اور دوسرے رشتہ داروں کی مدد کی جائے. تاہم اگر دوسرے رشتہ دار زیادہ تنگی میں ہیں تو انسان قربانی دے. دوسری ضروری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے تھے کہ جی جو کچھ بھی ضرورت سے زیادہ مال ہے سارا کا سارا صدقہ کر دینا چاہیے. تو یہ ان کا فتویٰ اور ان کا قول ہے, مگر جمہور ائمہ کرام جو اکثر مفسرین, جو اکثر فقہ ہیں, ان کا فتویٰ نہیں, ان کا فتویٰ یہ نہیں ہے کہ جی جو ضرورت ہے اور زکوٰۃ ادا کر لی اب اس سے زیادہ جو بھی مال ہے سب کا سب صدقہ کر دیا جائے, بلکہ اس میں سے جتنا چاہیں اتنا صدقہ کریں, جتنا زیادہ صدقہ کریں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی, اور اللہ تعالیٰ اس مال کو ملٹیپلائی کر کے واپس ادا فرماتے ہیں. تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پر یہ واجب ہو گیا کہ ضرورت سے زیادہ جتنا بھی مال ہے وہ سب کا سب صدقہ کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب عطا کر دیا, اور سوال کا جواب کیا عطا کیا, فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا کہ جی ہم کیا خرچ کریں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس مال ہے خرچ کرو, تم مال جو تمہارے پاس ہے جو خیر ہے ماں باپ کے لیے, اقربین کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے, کہ یہ زیادہ حقدار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ مال کن پر خرچ کرنا ہے, کتنا خرچ کر دیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسعت چھوڑ دی ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اس کے بعد جو بچتا ہے وہ لوگوں میں دے دو. یہاں ایک اور فائنل مسئلہ بتانا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو اب یہ بہتر نہیں ہے کہ جی قرض دار کو تو اس کا قرض واپس نہیں کر رہے اور نفلی صدقات میں جو ہے وہ پیسے اڑا رہے ہیں. نہیں, پہلے قرض دار کا حق سب سے پہلا ہے, اس کا قرض ادا کریں, اس کے بعد نفلی صدقات میں پیسے اڑائیں. تو یہ شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ مومن کا مزاج جو ہے وہ خرچ کرنے والا ہو, اس کی طبیعت کے اندر خرچ کرنے کی نیت ہو. چنانچہ ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب تک دین کے کام میں خود اپنا پیسہ نہیں لگے تب تک اس میں برکت نہیں آتی. اس لیے انسان اپنا پیسہ خود لگائے, اللہ کے دین کے کاموں میں خود اپنے بڑھ چڑھ کے خدمت کرے, رشتہ داروں کی خدمت کرے, طبیعت جو ہے وہ خرچ کرنے والی ہو. جس نے خرچ کرنے کی طبیعت رکھی گویا کہ اس کا اللہ پر ایمان پکا ہے. ایمان والے کی نشانی یہی ہے کہ وہ خرچ کرنے میں اس میں کنجوسی نہیں ہے. جتنی زیادہ یہ بخل ہے, کنجوسی ہے, انسان کھینچ کھینچ کے خرچ کرتا ہے, خرچ نہیں کرنا پسند کرتا ہے, یا کچھ لوگوں پہ تو خرچ کرنا پسند کرتا ہے, اوروں پہ پسند کرنا نہیں کر پسند کرتا, خرچ کرنا پسند نہیں کرتا, یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ایمان مضبوط نہیں ہے. جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کو خرچ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا اور ان کا عمل بھی یہی رہا کہ جب مال ختم ہو جاتا تو جو تھوڑا رہ جاتا اس کو بھی صدقہ کر دیتے, اس امید پہ کہ خرچ کریں گے, ختم ہوگا تو پیچھے سے اللہ اور دیں گے. تو یہ ان کا ایمان تھا. اس لیے مومن کی طبیعت جو ہے وہ خرچ کرنے والی ہوتی ہے. ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں ڈال دیے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اور تم پر نہیں گزرے گی وہ جو تم سے پہلوں پر گزری تھی, مستہم البأساء والضراء, اور ان کو پہنچی تھی سختی, والضراء اور تکلیف, وزلزلوا, اور ان کو جھنجھوڑا گیا تھا, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, حتی کہ وقت کے رسول جو تھے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ کہہ اٹھے, متا نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد, الا ان نصر اللہ قریب, جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون, اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں, قل ما انفقتم من خیر, تو کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرو خیر میں سے, اپنے مال میں سے, فللوالدین, اور اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو, والاقربین, قرابت داروں پہ خرچ کرو, والیتاما, یتیموں پہ خرچ کرو, والمساکین, محتاجوں پہ خرچ کرو, وابن السبیل, اور مسافروں پہ خرچ کرو, وما تفعلوا من خیر, اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک آیات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.